بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں، اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समात फरमा रहे थे। सूरह इब्राहिम की आयत 32-34 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली असगर बुरूमन। सामीन, हमारी ये नशरियात आप शार्टवे में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलो हर्ट्स और मीडियम वे में 765 किलो हर्ट्स पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sahar.tv.ir। सामीन, अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिर्दो पे समात फरमाएंगे, उसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी। नात के बाद प्रोग्राम यादों के झरोखे आप समात फरमाएंगे, और उसके बाद प्रोग्राम अफगानिस्तान और पाकिस्तान गुज़श्ता हफ्ते के दौरान पेश किया जाएगा। फिर उसके बाद आप प्रोग्राम आईने सहाफ़त सुनेंगे, और इस्लाम की मार्फत हमारी नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। तो सामीन, लीजिए आप समाअत फरमाइए रेडियो तेहरान से आलमी खबर प्रोग्राम गिर्दो पेश। अज़ीज़ सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो आइए इस प्रोग्राम में समात फरमाएं। सबसे पहले आलमी खबरें पेश कर रहे हैं हमारे साथी हुसैन तकवी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले खास खास खबरों का खुलासा। इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात और सहाफ़ियों से गुफ्तगु, हुकूमत के मुकाबले में इलेक्शन कमीशन की हिमायत का ऐलान। कंधार में गवर्नर हाउस के सामने इज्तिमा और मुजाहरा, तालिबान के खिलाफ नारेबाजी, फौजी कॉलोनी खाली करने के हुक्म की मुखालफत। जोहरी तवानाई की आलमी एजेंसी IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास, मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदों की जानिब से एटमी माहदे की बहाली पर जोर, और यमन के मुख्तलिफ इलाकों पर जारे अमरीकी सऊदी इत्तेहाद की वहशियाना बम्बारी, दर्जनों आम शहरी खाक व खूं में गलता। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में हिजब इख्तलाफ पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी ने इलेक्शन कमीशन की हिमायत का ऐलान किया है। इस्लामाबाद से मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के एक वफ्द ने बुध को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा से मुलाकात की। इस मुलाकात में पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी, फरतुल्ला बाबर, शीरी रहमान, सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर और अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर हिदायतुल्ला और ईमल वली खान शामिल थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा से मुलाकात के बाद वफ़ ने सहाफ़ियों को इस मुलाकात के बारे में ब्रीफिंग दी। पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी ने सहाफ़ियों को बताया कि ANP और पीपल्स पार्टी का यह वफ़द इलेक्शन कमीशन की हिमायत के लिए आया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है, हुकूमत और वज़ीरों को उसके ख़िलाफ़ तोहीन-आमेज़ ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नए कानून साजी पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ आईन और कानून के मुताबिक है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से इंतखाबात कराने का प्रोग्राम आईन के मुनाफी है। صحافیوں سے گفتگو میں پیپلز پارٹی کی شیری رحمان نے بھی وفاقی حکومت پر سیاسی جماعتوں، جمہوری اداروں اور میڈیا سے تصادم ہونے کا الزام لگایا۔ ہزاروں افغان شہریوں نے قندھار میں طالبان کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق طالبان کے خلاف مظاہرے اس وقت شروع ہوئے جب قندھار کے شہریوں کو ایک فوجی کالونی خالی کرنے کا حکم دیا گیا۔ طالبان حکومت کے اس فرمان کے بعد قندھار کے عوام نے گورنر ہاؤس کے سامنے اکٹھا ہو کر طالبان کے خلاف مظاہرہ کیا اور نعرے بازی کی۔ تقریباً 3,000 افغان خاندانوں کو ایک فوجی کالونی ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قندھار کے مقامی میڈیا ذرائع کے مطابق مظاہرین نے بتایا ہے کہ انہیں 3 دن کے اندر اپنا گھر بار چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس علاقے میں زیادہ تر ریٹائرڈ فوجی جنرلوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے خاندان آباد ہیں۔ طالبان کی عبوری حکومت نے اب تک اس رپورٹ پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کے قاتلوں کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرنا حتمی پالیسی ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے شہید جنرل قاسم سلیمانی قتل کیس کو آگے بڑھانے، دہشت گردی کے خلاف جد و جہد کے اس عالمی و قومی سورما کی یادوں کو زندہ رکھنے اور شہید قاسم سلیمانی کے قتل کے ناقابل معافی جرم کے ارتکاب میں امریکی حکام کے کردار کو بے نقاب کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ امیر عبداللہیان نے اعلان کیا کہ اس کیس کو آگے بڑھانا اور حکومتی دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا حتمی پالیسی کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی وزارت خارجہ اس سلسلے میں بین الاقوامی سیاسی اور قانونی لحاظ سے اپنی ذاتی ذمہ داری پر عمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ دہشت گرد امریکی فوج نے 3 جنوری 2020 کو بغداد ایئرپورٹ کے قریب ایک فضائی حملہ کر کے ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس بریگیڈ کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کی عوامی رضاکار فورس کے ڈپٹی کمانڈر جنرل ابو مہدی المہندس کو شہید کر دیا تھا۔ روس نے امریکہ اور یورپی ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کے احیاء کے لیے مذاکرات جلد از جلد شروع کریں اور حقیقت پسندی سے کام لیں۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین اختر۔
روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ریابکوف نے تمام فریقوں سے ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے مذاکرات میں جلد از واپس آنے کی درخواست کرتے ہوئے یورپی ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ مذاکرات کے بارے میں حقیقت پسندی سے کام لیں۔ اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں تعینات روس کے مستقل مندوب میخائل اولیانوف نے بھی آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایٹمی معاہدے کی بھرپور حمایت کی اور تمام فریقوں سے اپیل کی کہ وہ اس بین الاقوامی معاہدے پر دوبارہ اور مکمل عمل درآمد کا سلسلہ شروع کریں۔ روسی مندوب نے آئی اے ای اے کے سربراہ رافائل گروسی کے حالیہ دورہ تہران اور ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی سے ملاقات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بورڈ آف گورنرز کو اس ملاقات کے نتائج کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں روسی مندوب نے واضح کیا کہ رافائل گروسی کے دورہ تہران میں فریقین نے گفتگو کو آگے بڑھانے پر زور دیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ سفارتکاری کے ذریعے مسائل کی پیچیدہ ترین گتھیوں کو بھی سلجھایا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے یورپی ہیڈ کوارٹر میں تعینات یورپی یونین کے نمائندے اسٹیفن کلیمنٹ نے بھی اس اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی نیز یورپی ملکوں کی عہد شکنی کی جانب کوئی اشارہ کیے بغیر کہا کہ ان کی تنظیم ایٹمی معاہدے پر مکمل اور مؤثر عمل درآمد کی حمایت کرتی ہے۔ اسٹیفن کلیمنٹ نے ایٹمی معاہدے کی حمایت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس معاہدے کی بحالی کے لیے ویانا مذاکرات کے سرنو آغاز کی اشد ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ عالمی تنظیموں اور اداروں میں امریکہ کے نائب مندوب لوئس بونو نے اس موقع پر دعویٰ کیا کہ ان کا ملک جامع ایٹمی معاہدے سے متصادم تمام پابندیاں ہٹانے کے لیے تیار ہے۔ لوئس بونو نے ابھی ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی غیر قانونی علیحدگی کی جانب کوئی اشارہ کیے بغیر دعویٰ کیا کہ واشنگٹن نے اپنے قریبی اتحادیوں کی ہمانگی کے ساتھ سفارتکاری کے ذریعے جامع ایٹمی معاہدے میں دو طرفہ واپسی کی ضمانت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں اس بات کی یاد دہانی ضروری ہے کہ ایران مئی 2018 میں ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی کے باوجود دیگر فریقوں کی جانب سے عمل درآمد کی شرط پر اس معاہدے کی ایک طرفہ طور پر پابندی کرتا رہا، لیکن یورپی ملکوں نے ایٹمی معاہدے کو باقی رکھنے کی غرض سے کیے جانے والے کسی بھی وعدے پر عمل نہیں کیا۔ ان حالات میں ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل نے امریکہ کی علیحدگی کے پورے ایک سال بعد 18 مئی 2019 کو ایٹمی معاہدے کی شق نمبر 26 اور 36 کے تحت مذکورہ معاہدے سے مرحلہ وار پسپائی کا عمل شروع کیا تھا۔ ایران کے اس اقدام کا مقصد ایٹمی معاہدے میں درج تہران کے حقوق اور اس کی ذمہ داریوں کے درمیان توازن پیدا کرنا تھا۔ ایٹمی معاہدے کی شق نمبر 26 اور 36 کے تحت ایران کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ مقابل فریق یا فریقوں کی جانب سے ایٹمی معاہدے کی پابندی نہ کرنے کی صورت میں معاہدے پر جزوی یا مکمل عمل درآمد روک دے۔
امریکہ کی مختلف ریاستوں میں سعودی اماراتی زر خریدوں کے ہاتھوں یمنی طالب علم کے قتل کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کے زر خرید ایجنٹوں کے ہاتھوں امریکہ میں مقیم یمنی طالب علم عبداللہ السمبانی کے قتل کے خلاف نیو یارک، میشیگن اور کیلیفورنیا میں زبردست احتجاجی مظاہرے ہوئے اور اس واقعے کی شدید مذمت کی گئی۔ ان مظاہروں میں امریکہ میں مقیم ہزاروں کی تعداد میں یمنی شہری شامل ہوئے۔ المسیرہ ٹی وی کے مطابق عبداللہ السمبانی کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے زر خریدوں نے اس وقت شہید کر دیا جب وہ سنا کے راستے میں تھے۔ نیو یارک میں ہونے والے مظاہرے میں سنا کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی ناکہ بندی ختم کرانے کے لیے تشکیل پانے والے بین الاقوامی کمپین کے افراد اور کئی امریکی سیاستدان بھی شریک تھے۔ برطانیہ کی مختلف تنظیموں نے بھی یمنی طالب علم کے قتل کی مذمت اور اس کے ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ میں مقیم اس یمنی طالب علم کو سنا کے مشرق میں واقع صوبے الحجہ میں ایک چیک پوسٹ پر قتل کیے جانے سے عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ عبداللہ السمبانی عدن سے سنا جا رہے تھے۔ انہوں نے صوبے الحجہ کے تور الباہا ضلع میں ایک چیک پوسٹ پر سعودی اماراتی عناصر نے روک کر گرفتار اور اس کے بعد انہیں شہید کر دیا۔ جارے امریکی سعودی اتحاد نے ایک بار پھر یمن کے مختلف علاقوں پر وحشیانہ بمباری کر کے درجنوں یمنی شہریوں کو خاک و خون میں غلطاں کر دیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی نے اعلان کیا ہے کہ جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبے مغرب کے مجزر اور مغل نامی علاقوں پر 7 بار، سراوا کے علاقے پر 16 بار اور صوبے سادہ کے قطاف نامی علاقے پر 6 بار اور تاز ایئرپورٹ پر 4 بار وحشیانہ بمباری کی ہے۔ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ جارے سعودی اتحاد کے تازہ وحشیانہ حملوں میں کم سے کم 40 یمنی شہری شہید ہو گئے ہیں۔ دریاسنا شمالی یمن میں واقع صوبے سادہ کے الرقو اور آل الشیخ نامی علاقوں پر سعودی اتحاد کی گولہ باری میں ایک یمنی شہری شہید اور 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ شام کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ جلد ہی صوبے درہ کے تمام علاقوں پر فوج کا کنٹرول ہو جائے گا۔ اسپورٹنگ نیوز کی رپورٹ کے مطابق شام کی فوج مغربی صوبے درہ کے مزریب اور تل شہاب نامی علاقوں میں داخل ہونے کی تیاری کر رہی ہے۔ شام کے ایک سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ شمال مغربی درہ کے الیادودہ علاقے میں مطلوب مسلح عناصر کی صورتحال طے پا چکی ہے۔ الیادودہ مغربی صوبے درہ میں واقع ہے اور ماضی میں اس علاقے میں راستوں کو بند کرنے، فوجی چیک پوسٹوں پر حملے اور شہریوں کے خلاف دہشت گردانہ واقعات جیسے کئی سیکیورٹی مسائل پیش آ چکے ہیں۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس ارشد الشابی نے اربعین کے موقع پر حسینی زائرین کو نشانہ بنانے کے داعشی منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ فارس نیوز کے مطابق عراق کی عوامی رضاکار فورس ارشد الشابی نے ایک بیان جاری کر کے یہ خبر دی ہے کہ اس نے ایک بڑا سیکیورٹی آپریشن کیا جس میں انہوں نے اربعین حسینی کے موقع پر داعش کے تیار شدہ ایک منصوبے کا پتہ لگا کر اسے ناکام بنا دیا۔ اس آپریشن میں داعشی دہشت گردوں کا ایک نیٹ ورک تباہ کر دیا گیا جو جنوبی بغداد میں اربعین کے موقع پر زائرین حسینی کو نشانہ بنانے کی تیاری کر رہا تھا۔ الاشد الشابی کے ایک کمانڈر یاسر حسین نے ابھی حال ہی میں یہ اعلان کیا تھا کہ عوامی رضاکار فورس نے اربعین حسینی کے پیش نظر ایک ایک آپریشن یونٹ تشکیل دے دیا ہے جو زائرین کی وطن واپسی تک سرگرم عمل رہے گا۔ تل ابیب کے ساتھ سازباز کی سالگرہ کے موقع پر آل خلیفہ کے سیکیورٹی اہلکاروں نے ایک بار پھر بحرینی نوجوانوں کی گرفتاری کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ بحرین کے 14 فروری نامی اتحاد کے مطابق بور کالونی کے ان دو نوجوانوں کو اغوا کر لیا گیا جنہیں بحرین کے 14 فروری نامی اتحاد کے مطابق بور کالونی کے دو نوجوانوں کو اغوا کر لیا گیا ہے جنہیں اس سے قبل حراست میں لے لیا گیا تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق بحرینی اہلکاروں کے ہاتھوں اغوا کیے جانے والے نوجوانوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ دنیا میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 22,57,00,000 سے تجاوز اور مرنے والوں کی تعداد 46,48,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے سینیٹر فار سائنس اینڈ انجینئرنگ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق دنیا کے 192 ملکوں میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 22,57,78,167 ہو چکی ہے جبکہ 46,48,145 افراد اس موذی وبا سے لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکہ میں کرونا کے پھیلاؤ میں ایک بار پھر تیزی آ گئی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ امریکہ میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 4,13,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے اور مرنے والوں کی تعداد 6,63,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ افغانستان میں ڈرون حملے کے دوران داعش کے عناصر نشانہ بنے ہیں یا امدادی کارکن۔ امریکی سینیٹ کی ذیلی کمیٹی کے سامنے بیان دیتے ہوئے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کو افغانستان سے امریکی فوجی انخلا کے مخالف سینیٹروں کے شدید غم غصے اور تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ریاست کینٹاکی سے ریپبلکن سینیٹر رینڈ پال نے سینیٹ کی خارجہ کمیٹی کے اجلاس کے دوران وزیر خارجہ سے اس امریکی ڈرون حملے کے بارے میں سوال کیا جس میں 7 بچوں سمیت 10 عام شہری مارے گئے تھے۔ سینیٹر نے پوچھا کہ کیا امریکی فوج نے 29 اگست کے حملے میں غلطی سے ایک امدادی کارکن کو نشانہ بنایا تھا یا نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ تحقیقات کے نتائج واضح ہونے تک وہ اس بارے میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ سینکڑوں جنگ مخالفین نے لندن میں شروع ہونے والے فوجی نمائش کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایکسل کے نام سے سامان حرب کی یہ نمائش مشرقی لندن میں کڑے حفاظتی انتظامات اور جنگ کے مخالفین کے مظاہروں کے درمیان آج سے شروع ہو گئی ہے۔ مظاہرے میں شریک ایک جنگ مخالف کارکن کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں جنگیں ایسی نمائشوں کے ذریعے شروع ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ درحقیقت جنگوں کے معاہدے اس طرح کی نمائشوں کے دوران طے پاتے ہیں۔ جنگ مخالف مظاہرے میں شریک، اور ایک شخص نے کہا کہ جب تک عسکری نمائشیں ہوتی رہیں دنیا کو چین نصیب نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں فلسطین کا پرچم اپنے ساتھ لایا ہوں کیونکہ حکومت برطانیہ اسرائیل کو بم اور میزائل فروخت کرتی ہے، اور جن کے ذریعے اسرائیل فلسطینیوں کا قتل عام کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تخوی صاحب، اور اس وقت سیاسی گفتگو کا وقت ہوا ہے۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ان کی خدمت میں چلتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔
جی وعلیکم السلام۔
جی ڈاکٹر صاحب، امریکی جنگی طیاروں نے عراق شام سرحد پر بمباری کی ہے، اس حملے کی وجوہات کیا ہیں اور امریکہ اس سے کیا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، خبریں موصول ہوئی ہیں کہ امریکی طیارے F-15 نے عراق شام سرحد پہ بمباری کی ہے، اور اس میں بنیادی طور پہ عراق کے فوجی یونٹوں پر حملہ ہوا ہے، اور اس میں آخری خبر آنے تک جو ہے یہ ہے کہ داعش کی دو گاڑیاں اس حملے کا نشانہ بنی ہے، اور ان پہ نقصان، جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ اور یقیناً امریکہ کو پہلے مرحلے میں تو یہ ہے کہ عراق کے اندر اس طرح کی کارروائی کا کوئی قانونی حق نہیں تھا، اور وہ بھی بارڈر ایریا پر، کہ دونوں طرف نہ شام نہ عراق اس پہ راضی ہیں کہ امریکہ کوئی اس طرح کی کارروائی کرے، اور یوں بھی امریکہ کا جو وہاں پہ وجود ہے وہ دہشت گردی کے مقابلے کے لیے ہے، نہ کہ عراقی فورسز یا شامی فورسز کے خلاف، چونکہ وہاں پہ کوئی ایسی فورس نہیں تھی جس کو بہانہ بنا کے جو ہے وہ امریکن فورسز حملہ کریں۔ البتہ امریکہ کی طرف سے ابھی اس کی تائید نہیں ہو رہی ہے کہ ان کے طیاروں نے کیا، لیکن ظاہر ہے اب تو دنیا جس سیٹلائٹ سسٹم سے منسلک ہے اس میں کسی بھی طیارے کی اڑان اور کس جہاز نے کہاں پہ کتنے حملے کیے ہیں وہ تو اب چھپائے نہیں جا سکتے بظاہر، اگر بے شک اس کو سیاسی عنوان سے قبول نہ کریں، لیکن عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ جو عراقی حکومت کی طرف سے بھی جو بیان آیا ہے اس پہ اس کی مذمت کی گئی ہے، اور اسی طرح وہاں پہ عراق کے اندر جو مختلف سیاسی اور مذہبی گروہ ہیں، بالخصوص وہ گروہ یا حکومت کے وہ تھڑے کے جو الحشد الشعبی کے بہت قریب ہیں، تو انہوں نے خصوصی طور پہ اس پہ جو ہے وہ ناراضگی اور برہمی کا اظہار کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت عراق کا جو مشرقی دجلہ کا علاقہ ہے، بالخصوص جو آپ اس کو اگر زیادہ اس میں کرکوک کا جو جنوبی علاقہ بنتا ہے وہاں پہ الرشاد نامی علاقے میں اس وقت فوجی آپریشن شروع ہے دہشت گردوں کے خلاف، داعش کے خلاف، اور اس آپریشن کا بنیادی مقصد بھی دو طرح کی چیزوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں سے مختلف لوگ یعنی داعش کے دہشت گرد اٹھتے ہیں اور مختلف شہری آبادیوں میں جا کے حملہ کرتے ہیں، تو لہٰذا ان مراکز کو ختم کرنا جو ہے بنیادی ہدف ہے، اور اس میں عراقی فورسز کو بڑی کامیابی ہو رہی ہے، اور اس میں الحشد الشعبی جو ہیں وہ سر فہرست ہے اور وہ صف اول میں اس آپریشن میں شریک ہے، اور یہی چیز امریکہ کو ناگوار گزر رہی ہے کہ الحشد الشعبی اس تیزی کے ساتھ ان کے بنائے ہوئے دہشت گردوں کو یعنی داعش کو نقصان پہنچا رہی ہے، اور امریکہ نے ظاہر ہے اس پہ ایک بہت لمبی چوڑی انویسٹمنٹ کی ہے داعش کو شام اور عراق میں لانچ کرنے کے لیے، اور اب جب شام اور عراق دونوں میں داعش کو پے در پے شکستیں ہوئیں، اور تقریباً ان کا وہ جو ایک منصوبہ تھا کہ وہ اس علاقے میں شام اور عراق میں ایک اسلامی حکومت نام نہاد جو ان کے مطابق ایک خلیفہ کے زیر انتظام ایک حکومت تشکیل پائے گی. وہ تو بری طرح وہ پورا منصوبہ ناکام ہو گیا اور داعش کو وہاں پہ شکست ہوئی. لیکن بہرحال اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ داعش کے گروپس اب بھی موجود ہیں اور وہ شام کے اندر بھی بعض علاقوں میں اور عراق کے سرحدی علاقوں میں بالخصوص, اور وہ علاقے کے جو کرکوک اور بالخصوص نارتھ کی طرف جو آبادی ہیں اس میں ابھی تک داعش کے سلیپرز موجود ہیں جو عوام میں گھل مل کے رہتے ہیں. بظاہر وہ اوپن نہیں ہوتے لیکن وقتاً فوقتاً ان کی کاروائیاں ہوتی ہیں. اس طرح ان کے مختلف دور دراز علاقوں میں انہوں نے اپنے ٹھکانے بھی بنائے ہوئے ہیں اور ان ٹھکانوں میں ان کو امریکہ اور اسرائیل کی باقاعدہ حمایت حاصل ہے. لہٰذا یہ جو کاروائی امریکن فورسز نے کی ہے یہ بنیادی طور پہ الاشد الشعبی کو کمزور کرنے کے لیے اور امریکن فورسز کو کمزور کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ داعش کی حوصلہ افزائی کے لیے, تاکہ داعش کو یہ اندازہ ہو کہ اس کی حمایت میں امریکہ اب بھی میدان میں موجود ہے اور جب بھی اس پہ داعش پہ کوئی بڑا حملہ ہوگا تو امریکہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی مدد کو آ پہنچے گا. ماضی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی عراق اور شام کے اندر داعش کو مجاہدین اپنے محاصرے میں لے لیتے تھے تو اس محاصرے سے نجات دلانے کے لیے امریکی فورسز جو ہے وہاں پہ آتی تھیں, ان کو اسلحہ سپلائی کرتی تھیں اور جہازوں کے ذریعے سے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے سے وہاں پہ ہتھیار گرائے جاتے تھے, ان کو وہاں اس محاصرے سے نکالنے کے لیے مختلف سرگرمیاں انجام دی جاتی تھیں. تو اب بھی یہ جو حملہ ہے یہ بھی بنیادی طور پہ داعش کو محفوظ کرنے کے لیے, داعش کی حوصلہ افزائی کے لیے اور داعش کو مزید کاروائیوں پہ اکسانے کے لیے, کیونکہ اس وقت عراق کی جو صورتحال بن رہی ہے دو تین عنوان سے اس کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ اربعین نزدیک ہے اور آج بھی جیسا کہ ابھی آپ نے خبروں میں بھی سنا کہ خود بغداد کے قریب کچھ گروپس پکڑے گئے کہ جو زائرین کے راستے میں دہشت گردی کی کاروائیاں انجام دینا چاہ رہے تھے. تو اس لحاظ سے ایک بہت بڑا ایونٹ ہے اربعین کا, پورے عراق سے ادھر ادھر سے لوگ مختلف راستوں سے کربلا پہنچتے ہیں, تو ان راستوں کو ناامن کرنا بھی داعش کی ایک منصوبے کا ایک حصہ ہے. اسی طرح بیرون ملک سے بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ لاکھوں پہنچتے ہیں وہاں پہ. اب اس موقع پہ اگر وہ دہشت گردانہ کاروائیاں انجام دیں گے تو وہ یہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ایک خوف کی فضا پیدا ہوگی اور جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں وہ شرکت کرنے سے پرہیز کریں گے. البتہ یہ ماضی میں انہوں نے ایسی سازشیں کی لیکن شاید انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ جو اربعین میں شرکت کے لیے جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ کر کے جاتے ہیں, اور جو بھی سید الشہداء کے راستے پہ جاتا ہے وہ کبھی موت سے نہیں ڈرتا. لہذا ان کی یہ خواہش یا یہ منصوبہ تو کبھی کامیاب نہیں ہوا کہ وہ اس طرح ڈرا لیں گے. لیکن ایک میڈیا کو ایک چیز مل جاتی ہے کہ جناب اس طرح جو ہے وہ وہاں پہ دہشت گردی بڑھ گئی ہے اور اربعین خطرے میں ہے اور اس طرح کی فضا جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. لہذا یہ داعش کو اس وقت فعال کرنے کا ایک ہدف یہ ہے. دوسرا ہدف یہ ہے کہ 10 اکتوبر کو عراق میں انتخابات بھی ہو رہے ہیں اور ان انتخابات کے اندر ظاہر ہے اس وقت جو انتہا پسند اور دہشت گرد گروہ ہیں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں بن رہی. عوام عراقی بیدار ہے, انہوں نے احساس کر لیا ہے کہ کون اس وقت عراق کا مخلص ہے, کون عوام کا مخلص ہے, کون عوام کی بہتری کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے. تو وہ تمام عناصر جو ماضی میں کبھی سیکٹیرین بنیادوں پہ اور فرقہ واریت کی بنیاد پہ پارلیمنٹ میں پہنچنے کی کوشش کرتے تھے ان کے راستے تقریباً اس دفعہ بند ہیں. اب یہ عناصر یہ چاہتے ہیں اور اس کے پیچھے امریکہ بھی بہرحال موجود ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ملک کے اندر بدامنی پھیلا دی جائے اور ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے کہ خود الیکشن جو ہیں وہ یا تو انجام نہ پا سکیں اور اگر انجام بھی پائیں تو اس میں لوگوں کی شرکت جو ہے وہ اتنی معیاری نہ ہو کہ جسے عالمی سطح پہ پیش کیا جا سکے. لہذا اس تناظر میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ داعش کو فعال کیا جا رہا ہے. ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے وہ خود عراق سے امریکی انخلا ہے. اس بارے میں عراق کی پارلیمنٹ باقاعدہ فیصلہ کر چکی ہے ایک قانون کی صورت میں امریکن فورسز کو ہر حالت میں عراق کو چھوڑنا ہے. اب امریکہ مختلف ہیلے بہانوں سے کوشش کر رہا ہے کہ وہ کوئی بہانہ تلاش کرے کہ جس کی بنیاد پہ وہ عراق میں اپنے اس سٹے میں اضافہ کر سکے. مختلف طرح کی ابھی بھی وہ ہیلے بہانوں سے اس نے عراقی حکومت اور حکام کو مختلف انداز سے جو ہے وہ فریب میں مبتلا کیا ہوا ہے. اور اس جو معاملہ آج سے چند ماہ پہلے حل ہو جانا چاہیے تھا, یعنی امریکی انخلاء شروع ہو جانا چاہیے تھا, وہ اب اس سال کے اینڈ پر چلا گیا, یعنی 31 دسمبر تک کی غالباً تاریخ طے ہوئی ہے کہ اس تاریخ کے بعد جو ہے وہ امریکی فورسز عراق کو چھوڑ دیں گی. اب اس میں ایک اور بھی انہوں نے ایک نیا نقطہ نکال لیا ہے کہ ٹھیک ہے امریکہ کی عام فورسز تو چلی جائیں گی, لیکن عراقی فوجی جو ایک سسٹم ہے اس کو بہتر بنانے اور عراقی فوجیوں کی تربیت کے لیے کچھ امریکی فوجی جو ہیں وہ باقی رہ جائیں گے. یا اسی طرح ایک اور بھی وہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ دہشت گردی کے مقابلے کے لیے اگر عراق کو کسی وقت ضرورت پڑے تو اس میں بھی ایک مخصوص تعداد جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہونی چاہیے کہ جو اس دہشت گردی کا مقابلہ کرتے. یہ بہانے ہیں, ہم نے ماضی میں دیکھا ہے نہ امریکی فورسز نے کبھی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی ہے, بلکہ وہ تو دہشت گردوں کو پالنے والے ہیں, انہوں نے دہشت گردوں کو ہمیشہ جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے, ان کی حمایت کی ہے. اسی طرح وہ عراق کی فورسز کی کیا تربیت کریں گے. اب ہم ایک مثال ہمارے سامنے, افغانستان کے اندر انہوں نے 300,000 افغانی فورسز کو تیار کیا تھا بقول ان کے کہ ہم نے 300,000 کی فوج تیار کی ہے, ان کو ٹریننگ دی ہے, ان کو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ تربیت یافتہ جو امریکہ کی تربیت یافتہ فوج تھی وہ طالبان کے سامنے ایک دن بھی نہ ٹک سکی, اور طالبان بالکل آرام سے جیسے بلندی سے پانی نیچے آتا ہے اسی طرح بڑے آسانی سے جو ہے وہ آئے اور انہوں نے کابل پہ اپنا تسلط جما لیا. کہیں پہ بھی کوئی امریکی تربیت یافتہ فورس کہیں پہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی, لیکن یہاں پہ بھی امریکہ کا یہی دعویٰ ہے. اور اس میں بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ چونکہ عراق ریزسٹنس بلاک کا حصہ ہے اور اس غاصب اسرائیل کے مقابلے میں ہے, لہٰذا اسرائیل بھی وقتاً فوقتاً اپنی کوئی نہ کوئی منفی کاروائیاں انجام دیتا رہتا ہے. لہذا یہ جو آج کا حملہ ہے اس میں بھی آپ غاصب سے اپنی حکومت کے ہاتھ کو بھی یا اس کے ملوث ہونے کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اس طرف جو ہے شام کے اندر بھی بڑی اچھی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور شام کے اندر بھی دہشت گردی پہ قابو پا لیا گیا ہے, وہاں پہ انتخابات ہو چکے ہیں, وہاں پہ زندگی معمول پہ آنے لگی ہے. اور پھر ان دنوں ایک خاص واقعہ بھی ہوا ہے, بشار اسد اور روس کے صدر کی ملاقات یقیناً یہ بھی امریکن حکام کے لیے ناقابل برداشت ہوگی. تو یہ کئی ایسے جسے آپ کہتے ہیں کہ واقعات ہیں کہ جن کو سامنے رکھیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ ان تمام چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یا اس کے ذریعے ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ امریکہ اب بھی اس علاقے میں جو ہے فعال ہو سکتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت نہ شام کے اندر نہ عراق کے اندر بلکہ پورے خطے کے اندر امریکہ کے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اور جتنی نفرت اس وقت امریکہ کے خلاف ہے شاید ماضی میں اتنی نفرت نہیں تھی.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب, ہم آپ کے نہایت ہی شکر گزار ہیں. آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں, اور سامعین اسی سیاسی بہترین گفتگو کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے, ہر ایسے دکھایا جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے دنیا کا ایوان سجایا دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں جلوہِ حق دنیا کو دکھایا جلوہِ حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے نے جلوہِ حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے نے دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے اس نے کیا تخلیق جہاں کو اس سے بڑا کوئی بھی نہیں اس سے بڑا کوئی بھی نہیں اللہ اکبر کہنا سکھایا میرے کملی والے نے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران لیکن پہلے لیجئے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 24 شہریور 8 سفر المظفر اور 15 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پندرہ ستمبر 1897 عیسوی کو پاکستان کے سابق وزیر اعظم اسماعیل ابراہیم چندریگر پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ممبئی کے ایک علمی گھرانے سے تھا۔ انہوں نے بمبئی یونیورسٹی سے بی اے ایل ایل بی کیا۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد وہ بمبئی ہائی کورٹ سے وابستہ ہو گئے۔ اس دوران وہ مختلف قانون ساز اداروں کے رکن بھی رہے۔ 1940 میں آئی آئی چندریگر نے تاریخی شہر لاہور میں قرارداد پاکستان کی حمایت میں تقریر کی۔ 1946 میں ہندوستان کی عبوری حکومت میں انہیں وزارت تجارت کا قلمدان ملا۔ قیام پاکستان کے بعد وہ پاکستان کے مرکزی وزیر صنعت تجارت، افغانستان میں پاکستان کے سفیر، نیز اس وقت کے صوبہ سرحد اور پنجاب کے گورنر بھی رہے۔ جب چودھری محمد علی پاکستان کے وزیر اعظم بنے تو چندریگر ایک مرتبہ پھر مرکزی کابینہ میں شامل ہو گئے۔ پھر 18 اکتوبر 1957 کو پاکستان کے چھٹے وزیر اعظم منتخب ہوئے، اور اس عہدے پر صرف 59 دن فائز رہنے کے بعد 16 دسمبر 1957 کو مستعفی ہو گئے۔ آئی آئی چندریگر نے 26 ستمبر 1960 کو کراچی میں وفات پائی۔ پندرہ ستمبر 1916 عیسوی کو پہلی مرتبہ ٹینک کا استعمال کیا گیا۔ ٹینک برطانیہ کی ایجاد ہے۔ اسے پہلی مرتبہ پہلی جنگ عظیم کے دوران 15 ستمبر 1916 کو سومے کے محاذ پر استعمال کیا گیا۔ اس جنگ میں ٹینک کی کارکردگی مایوس کن تھی، لیکن دوسری جنگ عظیم میں فوجی ماہرین نے ٹینکوں پر خصوصی توجہ مرکوز رکھی۔ دوسری جنگ عظیم میں جرمنوں کی ابتدائی کامیابی کا بنیادی سبب یہی ٹینک تھے۔ ٹینک کے اندر توپیں اور مشین گنیں لگی ہوتی ہیں، اور ان کو استعمال کرنے والا عملہ بھی ٹینک کے اندر ہوتا ہے جو باہر سے دکھائی نہیں دیتا۔ جدید دور میں بھی ٹینک ایک اہم فوجی ہتھیار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج کل انہیں اس انداز سے بنایا جاتا ہے کہ وہ مہلک گیسوں، جراثیمی اور ایٹمی ہتھیاروں کے اثرات سے محفوظ رہیں۔ ان میں راڈار اور لیزر آلات بھی نصب ہوتے ہیں تاکہ نشانے کے بارے میں ٹھیک ٹھیک معلومات حاصل ہو سکے۔ پندرہ ستمبر 1958 عیسوی کو تاریخ طب میں پہلی بار آشوب چشم بیماری کے وائرس کا انکشاف ہوا۔ اس وائرس کے انکشاف سے اس بیماری پر، کہ جس کی وجہ سے دنیا میں ہر سال ہزاروں افراد بینائی سے محروم ہو جاتے تھے، قابو پانے کی راہ ہموار ہوئی۔ اس وائرس کا انکشاف برطانیہ کے 2 ڈاکٹروں نے کیا۔ چوبیس شہریور 1289 ہجری شمسی کو بزرگ فلسفی اور معروف شیعہ عالم اور عارف حکیم جہانگیر خان قشقائی نے وفات پائی۔ انہوں نے شروع میں تھوڑی تعلیم حاصل کی تھی اور شاہنامہ خانی کے ساتھ ساتھ تار نوازی کے استاد تھے۔ جہانگیر خان قشقائی جب 40 سال کی عمر میں اپنے فن کی تکمیل کے لیے اصفہان گئے تو اچانک ان کے اندر تحصیل علم کا شوق پیدا ہوا، لہذا انہوں نے قبائلی زندگی کو خیرباد کہا اور اصفہان کے مدرسے صدر میں دینی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے بڑے بڑے اساتذہ کی شاگردی اختیار کی اور جلد ہی حکمت، فلسفہ، فقہ، طب، ریاضی اور نجوم وغیرہ جیسے علوم کے استاد بن گئے۔ نیز اخلاق اور عرفان میں اپنے زمانے کی ممتاز شخصیات میں ان کا شمار ہوا۔ حکیم جہانگیر خان اس کے بعد تدریس میں مشغول ہو گئے اور بہت سے بزرگ علماء اور دسیوں ممتاز دانشوروں اور فلاسفہ نے ان سے قصب فیض کیا۔ حکیم جہانگیر خان نے 83 سال کی عمر میں وفات پائی اور اصفہان کے تخت فولاد قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا۔ 24 شہریور سن 1378 ہجری شمسی کو ایران کے ممتاز مورخ و محقق ڈاکٹر عبدالحسین زرین کوب نے وفات پائی. وہ سن 1301 ہجری شمسی میں ایران کے مغربی شہر بروجرد میں پیدا ہوئے. ڈاکٹر زرین کوب نے سن 1327 ہجری شمسی میں گریجویشن کیا اور پھر تاریخ میں ڈاکٹریٹ کیا. ان کو تاریخ کے علاوہ فارسی ادب اور تصوف میں بھی بہت دلچسپی تھی اور ان موضوعات پر انہوں نے تحقیق و تالیف کا کام بھی کیا. ڈاکٹر زرنی کوب نے اپنے بہت سے ترجمے، مقالے اور تالیفات چھوڑی ہیں، جن میں بامداد اسلام، تاریخ در ترازو، آشنائی با نقد ادبی اور کارنامہ اسلام خاص طور سے قابل ذکر ہیں. سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے.
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران عزیز سامعین، پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم افغانستان سے امریکہ کے فوجی انخلا کے تناظر میں گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے 11 ستمبر سن 2001 کے مشکوک واقعے کی آڑ میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر افغانستان پر دھاوا بولا تھا. امریکی انتظامیہ نے طالبان کی حکومت کے خاتمے کے لیے اپنی جارحیت کا آغاز کیا اور بہانہ یہ بنایا کہ طالبان کی حکومت القاعدہ کا ساتھ دے رہی ہے اور القاعدہ 11 ستمبر کے واقعے میں ملوث ہے. امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان پر چڑھائی کر دی اور سن 2011 تک افغانستان میں غیر ملکی فوجیوں کی تعداد 140,000 سے تجاوز کر گئی. امریکی اور نیٹو فورسز نے گزشتہ 20 برسوں میں افغانستان کو تباہی و بربادی کے علاوہ کچھ نہیں دیا. امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ، منشیات کے خاتمے، جمہوری حکومت کے قیام اور معاشرتی و سماجی اصلاحات کے ساتھ افغانستان میں داخل ہوا تھا، لیکن آج امریکہ اپنے کسی ایک بھی نعرے اور وعدے پر عمل نہیں کر سکا. الٹا افغانستان میں افراتفری میں اضافہ ہوا، منشیات کی پیداوار اور اسمگلنگ میں کئی گنا اضافہ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ افغان معاشرے میں جو سیاسی اور سماجی اور ثقافتی تبدیلیاں رونما ہوئیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. امریکہ کو بہت بے آبرو ہو کر افغانستان سے فوجی انخلا کرنا پڑا ہے، اور اب جب 31 اگست کو بظاہر فوجی انخلا مکمل ہو گیا ہے، امریکہ کے سرکاری اداروں نے جو اعداد و شمار دیے ہیں اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں کیا کھویا اور کیا پایا. امریکہ نے ان 20 برسوں میں 2.26 خرب ڈالر خرچ کیے۔ اس جنگ میں 241,000 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 2,448 امریکی فوجی اور 1,144 نیٹو کے فوجی شامل ہیں۔ اس جنگ میں 6,900 افغان شہری بھی مارے گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والے افغان باشندوں کی ایک بڑی تعداد جنگ کے منفی نتائج، من جملہ اقتصادی مشکلات، صحت عامہ کی سہولیات کی عدم فراہمی اور بھوک و افلاس کی وجہ سے بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے فروری سن 2020 کے دن قطر کے دارالحکومت دوحا میں طالبان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس میں طے پایا کہ امریکی فورسز مرحلہ وار افغانستان سے نکلیں گی اور اس سے افغانستان میں امن پروسیس کو مدد ملے گی۔ اس معاہدے میں طے پایا کہ امریکی فورسز 1 مئی تک افغانستان کو ترک کر دیں گی۔ ڈونالڈ ٹرمپ اس معاہدے اور امریکی فوجی انخلا سے سیاسی و انتخابی فوائد حاصل کرنا چاہتے تھے تاکہ اپنے ووٹ بینک میں اضافہ کر سکیں، لیکن ٹرمپ کو اپنے اہداف میں ناکامی ہوئی۔ جو بائیڈن نے بھی اپنی انتخابی مہم میں دوسرے ممالک سے امریکی فوجیوں کی واپسی کا وعدہ کیا تھا۔ جو بائیڈن 20 جنوری 2021 کے دن برسر اقتدار آئے، لیکن شروع میں انہوں نے طالبان کی وعدہ خلافی کے بہانے امریکی فوجیوں کے انخلا کو مؤخر کر دیا۔ امریکی وزارت جنگ نے جو بائیڈن کے سامنے 2-3 آپشن رکھے۔ ان میں جو بائیڈن نے 11 ستمبر تک امریکی فوجیوں کی افغانستان موجودگی کے آپشن کو قبول کر لیا۔ طالبان اس تاریخ پر راضی نہیں تھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ اگر امریکی اور نیٹو فوجی مقررہ تاریخ تک افغانستان سے نہیں نکلے تو اسے معاہدے کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا اور امریکی فورسز پر دوبارہ حملے شروع کر دیے جائیں گے۔ طالبان کے اصرار اور دیگر وجوہات کی بنا پر بالآخر جو بائیڈن نے 8 جولائی 2021 کو اعلان کیا کہ امریکی فورسز 31 اگست کو افغانستان سے نکل جائیں گی۔ تجزیہ نگار 20 برسوں کے بعد افغانستان سے فوجی انخلا کو افغانستان میں جدید جمہوریت کی تعمیر نو کی ناکامی قرار دیتے ہیں اور اسے امریکی دعووں کی ناکامی سے تعبیر کرتے ہیں۔ معروف سیاسی تجزیہ نگار نکولس گوزدوف کے بقول افغانستان سے امریکہ کے حالیہ انخلا نے اس کے اتحادیوں من جملہ یوکرین، جارجیا اور مولدیو کو نہ صرف مایوس کیا بلکہ ان کی تشویشوں میں اضافہ کر دیا ہے، کیونکہ یہ وہ ممالک ہیں جو نیٹو کے رکن بھی نہیں ہیں اور افغانستان میں امریکہ کے اتحادی بھی ہیں۔ افغانستان سے امریکی فوجی انخلا کو ویتنام سے امریکی فوجی انخلا کی مانند قرار دیا جا رہا ہے، جس میں امریکہ شکست خوردہ حالت میں سن 1975 میں ویتنام کو چھوڑنے پر مجبور ہوا تھا، جسے تاریخ میں ویتنام میں امریکہ کی شکست سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ امریکہ کے اندر بھی اس انخلا پر سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ ریپبلیکنز نے جو بائیڈن کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن کا کہنا ہے کہ پوری دنیا امریکہ کی اس اسٹریٹجک غلطی پر افسوس کا اظہار کر رہی ہے۔ امریکہ سے باہر بھی کئی یورپی اور امریکی کمپنیوں نے جو بائیڈن کے اس فیصلے پر تنقید کرنی شروع کر دی ہے۔ اٹلی کے سابق وزیر اعظم ماتھیو رنزی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکی صدر نے افغانستان میں ایک تاریخی غلطی کا ارتکاب کیا ہے اور اس نے ڈونالڈ ٹرمپ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ افغانستان سے امریکی فوجی انخلا کے بعد اگر افغانستان کے سیاسی، سماجی اور اقتصادی ڈھانچے پر نگاہ دوڑائی جائے تو وہاں بھی کسی طرح کی ترقی نظر نہیں آتی، بلکہ بعض امور میں تو صورتحال پہلے سے بھی بدتر نظر آتی ہے۔ امریکہ نے جب افغانستان پر جارحیت کا آغاز کیا تھا تو ایک بڑا نعرہ دہشت گردی سے مقابلہ اور افغانستان سے اس کا خاتمہ تھا۔ لیکن امریکہ کے انخلا کے بعد دہشت گردی کی صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کی مشترکہ فوجی کمان کے سربراہ مارک ملی اعتراف کر رہے ہیں کہ افغانستان پر طالبان کے تسلط کے بعد افغانستان سمیت پورے خطے میں دہشت گردی کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ قصہ مختصر، کئی کھرب کی سرمایہ کاری اور ہزاروں فوجیوں کی قربانیوں کے باوجود افغانستان کو دہشت گردی کے کنویں میں دھکیل کر امریکہ اپنے اور اتحادیوں کے فوجیوں کو لے کر واپس چلا گیا ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ کے انخلا کے فیصلے پر امریکی سینٹ میں اقلیتی نمائندے میچ میک کارنل کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ویتنام سے فرار سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ جب امریکہ نے ویتنام کو ترک کیا تھا اس وقت ویتنام میں ایسے دہشت گرد موجود نہیں تھے جو امریکہ پر حملوں کے لیے منصوبہ بندی کرتے۔ امریکہ افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف جنگ روک رہا ہے اور اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ اس سے دہشت گرد اور دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ دہشت گرد افغانستان میں موجود ہیں اور اس بات پر خوش بھی ہیں کہ انہوں نے سپر پاور امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ امریکہ کی طرف سے یہ دعوے بھی کیے گئے ہیں کہ اس نے افغانستان کی تعمیر نو میں اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں، لیکن اب یہ بات کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ یہ سرمایہ ضائع کیا گیا ہے اور اسے امریکی ٹھیکیداروں پر صرف کیا گیا ہے۔ افغانستان میں امریکی ٹھیکیداروں کی تعداد 22,562 سے زیادہ تھی اور بڑی رقوم ان کے ذریعے خرچ کی گئیں۔ امریکہ نے اس دوران جو سڑکیں، عمارتیں تعمیر کیں وہ اپنی آسانی کے لیے بنائیں، اسی طرح ایک خطیر رقم گاڑیوں کی خریداری پر خرچ کی گئی۔ یہ گاڑیاں اب طالبان کے زیر استعمال آ گئی ہیں۔ امریکہ کے اپنے اداروں نے جو تحقیقات انجام دی ہیں ان سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ افغانستان میں وسیع پیمانے پر کرپشن اور بدعنوانی ہوئی ہے اور اس میں افغان شہریوں سے زیادہ امریکی ٹھیکے دار ملوث ہیں۔ ماہرین کی رائے کے مطابق افغانستان میں انجام دی جانے والی سرمایہ کاری افغان عوام یا افغانستان کے مفاد کے لیے انجام نہیں دی گئی، بلکہ اس کا اصل ہدف افغانستان میں موجود امریکی اور نیٹو فورسز کو سہولیات فراہم کرنا تھا۔ امریکہ نے افغانستان میں اپنے قیام کے آخری برسوں میں افغانستان کے لیے جو ایک اور بڑی مصیبت پیدا کی وہ داعش دہشت گردوں کی حمایت ہے۔ آزاد ذرائع اس کی تصدیق کرتے نظر آ رہے ہیں کہ شام اور عراق سے ہزاروں کی تعداد میں داعش کے افراد افغانستان کے علاقے ننگرہار یا دوسرے علاقوں میں امریکی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے منتقل کیے گئے۔ امریکہ نے جس طرح شام اور عراق میں داعش اور اس جیسے دیگر دہشت گرد گروہوں سے استفادہ کیا ہے، وہی تاریخ افغانستان میں دہرائی جائے گی۔ افغانستان میں امریکی موجودگی کا ایک اور نقصان منشیات کی پیداوار میں اضافہ ہے۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے منشیات پر قابو پانے کے لیے 9 ارب ڈالر خرچ کیے ہیں، لیکن افغانستان میں آج بھی پوست کی کاشت اور ہیروئن کی اسمگلنگ ماضی کی طرح دنیا کے مختلف ممالک میں سپلائی کی جا رہی ہے۔ افغانستان کے ان شہروں میں جہاں پوست کی کاشت اور ڈرگ مافیا کے ٹھکانے ہیں، وہاں سے متعدد ایسی رپورٹیں منظر عام پر آئیں کہ امریکہ اور نیٹو فورسز کے فوجی ڈرگ مافیا سے مل کر یہ گھناؤنا کاروبار کرتے رہے ہیں۔ روس جو افغانستان میں تیار ہونے والی منشیات کی وجہ سے مختلف مسائل کا شکار ہے، اس نے سرکاری سطح پر اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ روسی وزیر خارجہ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ امریکہ اور نیٹو کے فوجی پوست کی کاشت اور ہیروئن کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں۔ اقوام متحدہ کے منشیات مخالف ادارے کی رپورٹ کے مطابق جنگ زدہ ملک افغانستان میں پوست کی کاشت اور منشیات کی اسمگلنگ میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہوا ہے اور سن 2019 میں افغانستان میں 6,700 ٹن منشیات تیار کی گئیں۔ آج کے پروگرام میں ہم نے اختصار سے کام لیتے ہوئے افغانستان میں امریکہ کی موجودگی کے نقصانات گنوائے ہیں۔ حقیقی صورتحال اس سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ بہرحال پروگرام کا اختتام سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان سے کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بقول، جو بائیڈن نے جو کچھ افغانستان میں انجام دیا ایک افسانہ ہے اور یہ تاریخ میں امریکہ کی سب سے بڑی شکست ہے۔
یہ تہران اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ نشریات کا اگلا پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے تجزیوں سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ ایران سے۔ صدر رئیسی اور پوتین نے ٹیلیفونک گفتگو کی جلد ملاقات کی امید۔ روس کے صدر نے اسلامی جمہوری ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کو فون کر کے کہا ہے کہ ممکنہ طور پر کرونا کی بیماری کی وجہ سے وہ قرنطینہ میں ہیں، تاہم وہ چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے سربراہوں کی جلد از جلد ملاقات کے مقدمات فراہم کیے جائیں۔ ایوان صدارت کے مطابق روسی صدر نے کرونا کے سدے باب اور اسی طرح اسپوتنک ویکسین کی مشترکہ پیداوار میں دونوں ملکوں کے تعاون کا ذکر کیا اور اس قسم کے تعاون کو جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے بھی کہا کہ تمام شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون میں فروغ کے لیے کوشاں رہیں گے۔ آیت اللہ رئیسی نے اسی طرح کرونا اور خاص طور پر ویکسین کی پیداوار کے سلسلے میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون جاری رہنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دنیا سے اس مہلک بیماری کے نام و نشان مٹنے تک اس قسم کے تعاون کا جاری رہنا بہت ضروری ہے۔ القدس العربی، بحرین، شاہی معافی نامنظور، معافی سے جیل بہتر۔ بحرین میں حکومت مخالف رہنما حسن مشکیمہ نے جیل سے رہائی کے لیے حکومتی شرطوں کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے اس رہائی کو ذلت سے تعبیر کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ان کا ایک خط شائع ہوا جس کا عنوان ہے، پالنے والے وہ جو چاہ رہے ہیں اس کے مقابلے میں مجھے جیل زیادہ پسند ہے۔ اس خط میں حسن نے زور دے کر کہا ہے کہ رہائی کے بدلے وہ اپنے کسی بھی بنیادی حق سے دستبردار نہیں ہوں گے اور نہ ہی رہائی کے لیے حکومت کی کسی شرط کو قبول کریں گے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ خط ان کے اہل خانہ نے شائع کیا ہے۔ خط میں حسن نے لکھا ہے کہ ان کی جو حالت ہے وہ کافی مشکل ہے، لیکن صبر کی وجہ سے برداشت کرنا آسان ہو گیا ہے کیونکہ ان کے دیگر قیدی بھائیوں کی حالت اور زیادہ خراب ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر انہیں ذلت آمیز اور مشروط رہائی اور جیل میں قید رہنے کے درمیان کسی چیز کو چننے کا اختیار دیا جائے گا تو وہ جیل میں رہنا پسند کریں گے۔ حسن کے گھر والوں نے بتایا کہ شاہی حکومت نے انہیں مشروط معافی کی پیشکش کی ہے، لیکن انہوں نے بلا کسی شرط کے آزادی کے اپنے حق پر زور دیا ہے۔ روزنامہ جنگ جو پاکستان سے شائع ہوتا ہے، اس نے ہیڈ لائن لگائی ہے، پاکستان کے خلاف سخت رویہ اختیار کیا جائے، امریکی ارکان کانگریس۔ امریکی ارکان کانگریس نے اپنی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف سخت رویہ اپنائیں۔ افغانستان کے معاملے پر کانگریس کی کمیٹی کی سماعت کے دوران ڈیموکریٹس ارکان بل کیٹنگ اور جوکن کاسٹرو نے الزام عائد کیا کہ افغانستان میں پاکستان کا کردار دوہرا ہے۔ انہوں نے کابل پر طالبان کے کنٹرول کے بعد پاکستانی وزیراعظم کے بیانات کا بھی ذکر کیا۔ امریکی ایوان نمائندگان کی امور خارجہ کمیٹی کے اجلاس میں ہونے والی ایک سماعت کے دوران وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ امریکہ آنے والے ہفتوں میں پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کا جائزہ لے گا اور یہ دیکھے گا کہ واشنگٹن پاکستان سے افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے کس کردار کا متمنی ہے۔ بلنکن نے کہا ہے کہ افغانستان میں پاکستان کے بہت سے مفادات ہیں جن میں سے بعض امریکی مفادات سے مطابقت نہیں رکھتے۔ سمن فارس نیوز ایجنسی نے خبر لگائی ہے، الحشد الشعبی نے اربعین کے ظاہروں پر حملے کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ عراق کی رضاکار فوس الحشد الشعبی نے بتایا کہ امام حسین علیہ السلام کے اربعین کے ظاہروں پر حملے کی داعش کی ایک بڑی سازش کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ الحشد الشعبی نے بتایا کہ جنوبی بغداد میں امام حسین علیہ السلام کے اربعین کے شرکاء پر حملے کی سازش کو بے حد کامیاب منصوبہ بندی کے ذریعے ناکام بنایا گیا ہے۔ بیان کے مطابق داعش کے کچھ دہشت گرد جنوبی بغداد میں امام حسین علیہ السلام کے زائروں پر حملے کا ارادہ رکھتے تھے، جنہیں الحشد الشابی نے خفیہ اطلاعات کے بعد ایک آپریشن میں تمام دہشت گردوں کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، آخر میں سماعت فرمائیے پروگرام اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت۔
عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں معاد یا قیامت سے متعلق گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے بہشت کے بارے میں آرائز پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سمین، ماد اور قیامت کی بحث کے تسلسل میں آج ہم بہشت کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے۔ اس سے قبل کے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ قیامت میں، یعنی اس ہولناک دن میں کہ جب خوف سے آنکھیں باہر نکل آئیں گی اور سانسیں سینوں میں حبس ہو جائیں گی، اس دن صرف اہل بہشت ہی اس رنج و اندوہ سے امان میں ہوں گے۔ بہشت میں داخل ہونے کے وقت سے ہی جنتیوں کی خاص آداب و احترام کے ساتھ پذیرائی ہوگی۔ ملائکہ اور رحمت کے فرشتے ہر طرف سے ان پر وارد ہوں گے اور سلام و تبریک و تہنیت کے ساتھ ان کو خیر مقدم کہیں گے اور احترام بجا لائیں گے۔ فرشتے نجات پانے والوں سے کہیں گے کہ تم نے اپنے فرائض کی انجام دہی میں مختلف سختیوں کو برداشت کیا ہے، اور سختیوں اور بلاؤں کے مقابلے میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور فساد و کجروی سے خود کو دور رکھا، اس لیے اس کے عوض آج جو امن و سلامتی تمہیں نصیب ہوئی ہے وہ تمہاری دنیاوی زندگی کے صبر و تحمل کا نتیجہ ہے۔ سامعین، خداوند عالم نے نیک اور صالح انسانوں کو بہشت کا وعدہ دیا ہے۔ قرآن کریم نے ایسی تعبیروں کا استعمال کیا ہے جو انسان کے فہم و ادراک کی حد میں ہیں، یعنی ان کے بارے میں سوچ سکتا ہے اور ان کو درک کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جہاں پر قرآن نے جنت کے باغوں کا کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، یا جنت کے کھانے پینے اور بہشت کی دیگر چیزوں کی جو توصیف بیان کی ہے وہ ایسی ہی ہیں، اس لحاظ سے کہ انسان اس دنیا میں زمان و مکان میں محدود ہے، اس لیے وہ ایسے حقائق کو درک کرنے سے عاجز ہے جو اس کے دائرہ زندگی سے خارج حقائق ہیں، یعنی عالم آخرت کے حقائق۔ فرض کیجئے کہ ایک بچہ جو شکم مادر میں ہے وہ اپنی ماں کی باتوں کو درک کرتا ہے، لیکن اس بچے کی ماں کبھی بھی کسی جھیل کے کنارے سورج کے طلوع و غروب ہونے کی منظر سے لذت، سرسبز کھیتوں، پھولوں سے بھرے ہوئے گلستانوں، اونچے اونچے پہاڑوں اور لامحدود وسعتوں کے حامل سمندروں کی توصیف اپنے اس بچے سے کرنے پر قادر نہیں ہے۔ ماں کے شکم میں بچہ آخر کس طرح سے ان باتوں کو درک کر سکتا ہے؟ بہشت کی نعمتیں بھی ہم انسانوں کے لیے کہ جو اس دنیا کے شکم میں زندگی گزار رہے ہیں، اس بچے کی داستان سے بہت زیادہ مشابہ ہے جو اس لیے ہے کہ آخرت ایک وسیع و عریض عالم ہے اور اس دنیا سے یکسر مختلف ہے۔ پس جنت کی نعمتوں کی حقیقت کا ادراک انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ اسی سبب سے قرآن میں بہشت کا غیر معمولی تصور اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جو اس دنیا میں رہنے والوں کے لیے قابل فہم ہو۔ اسی سبب سے خداوند عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے، اپنے شائستہ بندوں کے لیے بہشت میں ایسی چیزیں مہیا کر دی ہیں کہ نہ جسے کبھی آنکھوں نے دیکھا ہوگا، نہ کانوں نے سنا ہوگا، اور نہ کسی نے اس کے بارے میں سوچا بھی ہوگا۔ سمیں جنت کی خصوصیات میں سے اس کا عظیم و وسیع ہونا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ مبارکہ حدید کی آیت نمبر 21 میں ذکر ہو رہا ہے، تم سب اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف سبقت کرو جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے، اور جسے ان لوگوں کے لیے مہیا کیا گیا ہے جو خدا اور رسول پر ایمان لائے ہیں۔ یہی در حقیقت فضل خدا ہے، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور اللہ تو بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ یہ آیت لوگوں کو نیک کاموں کی راہ میں ایک عظیم مقابلے اور سبقت لینے کے لیے دائمی و ابدی دنیا کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے، دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے۔ قرآن کریم نے بہشت کی وسعت و عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس کی تشبیہ زمین و آسمان سے دی ہے۔ یہ موازنہ اس لحاظ سے انجام پایا ہے کہ نوع بشر کی نظر میں آسمان و زمین سے زیادہ وسیع کوئی اور چیز نہیں ہے، اور وہ اس سے زیادہ وسیع چیز کو نہیں جانتا کہ جس سے بہشت کا مقایسہ کر سکے۔ اس آیت میں پروردگار کی مغفرت کا ذکر بہشت کی بشارت دینے سے پہلے کیا گیا ہے۔ یہ درواقع اس حقیقت کی جانب لطیف اشارہ ہے کہ جب تک کہ انسان کا وجود گناہوں کی آلودگی سے پاک و صاف نہ ہو، وہ بہشت میں داخل ہونے اور پروردگار کے تقرب کا اہل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے پروردگار کی مغفرت بہشت میں داخل ہونے کی کنجی ہے۔ وہی جنت کے جس کی وسعت زمین و آسمان پر محیط ہے اور نیک اور صالح بندوں کی پذیرائی کے لیے آمادہ ہے۔ سامعین، بہشت بہت بڑی اور وسیع و عریض ہے۔ بہشت بہت عظیم نعمتوں اور نئے اور خوبصورت مناظر کی حامل ہے کہ جن کو دیکھنے سے لوگ کبھی نہیں تھکیں گے، اور ہمیشہ اس کے مناظر انسانوں کے لیے تازہ اور فرحت بخش ہوں گے۔ اہل بہشت ہر قسم کی لذتوں اور آسائش سے بہرہ مند ہوں گے، وہ جو کچھ بھی چاہیں گے ان کے لیے مہیا ہوگا۔ اس سلسلے میں خداوند عالم سورہ مبارکہ زخرف کی آیات 70 اور 71 میں ارشاد فرما رہا ہے، اب تم اپنی بیویوں سمیت اعزاز و احترام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، ان کے آگے سونے کی تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا، تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے۔ سامعین، اس طرح سے بہشت کی ایک پرشکوہ و باعظمت مہمانی میں جنتیوں کی حقیقی پذیرائی کرنے والا میزبان خود خدا ہوگا، اور وہ اس باعظمت جگہ پر اپنے مہمانوں کو دعوت دے گا، جیسا کہ ارشاد ہو رہا ہے، انہیں حکم ملے گا، تم اور تمہاری ازواج خوشی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر آیت میں سونے کی رکابیوں اور پیالیوں کا دور چلے گا، اور وہاں ان کے لیے انواع و اقسام کی غذائیں اور پینے کی چیزیں، اور وہ تمام چیزیں ہوں گی جن کی دل میں خواہش ہو اور جو آنکھوں کو بھلی لگیں۔ سب کچھ موجود ہوگا، اور اسے مخصوص خدمت کاروں کے ذریعے سے بہشت میں سب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ان کی یہ پذیرائی خوبصورت برتنوں اور بہترین غذاؤں کے ساتھ کسی بھی لیت و لال کے بغیر کی جائے گی۔ بعد والی آیت میں ایک نعمت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ جو گویا تمام نعمتوں کا مجموعہ ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بہشت میں ان کے لیے وہ تمام چیزیں ہوں گی جن کی دل میں خواہش ہو اور جو آنکھوں کو بھلی لگیں۔ سامعین، فطری طور پر اس دنیا میں ہر انسان کی کچھ نہ کچھ خواہش ہوتی ہے کہ جس میں کچھ ممکن ہے پوری ہو جائیں اور بعض کا پورا ہونا ممکن نہ ہو، کیونکہ اس دنیا کی محدودیتیں اس امر میں مانے ہوتی ہیں کہ انسان کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں۔ اس لیے بہت سے اوقات انسان ایسی چیزوں کے در پہ رہتا ہے کہ جو اس کی دسترس میں نہیں ہوتی، لیکن اس کے برخلاف بہشت میں انسان کی جو بھی خواہش اور آرزو ہوگی وہ اسے پالے گا، اور کوئی بھی آرزو یا خواہش ناممکن نہیں رہ جائے گی۔ وہاں اس کے لیے سب کچھ کسی قید و شرط کے بغیر دستیاب ہوگا، اور انسان تمام مادی و معنوی نعمتوں کو پالے گا اور اس کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ سمعین، اس آیت میں غور طلب نقطہ یہ ہے کہ دل کی خواہشات کے ساتھ ہی جداگانہ صورت میں آنکھوں کی لذتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور یہ ایک غور طلب بات ہے، کیونکہ بہشت کی خوبصورت اور دیدہ زیب مناظر اور بہشت کا خواب اور اس کے بے مثال مناظر، ان سب کو اہل بہشت کی لذتوں میں خاص اہمیت حاصل ہوگی۔ ساتھ ہی نعمت اس وقت قابل قدر ہے کہ جب دائمی اور لازوال ہو، اس لیے قرآن نے بہشت کی نعمتوں کے زوال اور نابود ہونے سے متعلق لوگوں کی تشویش کو برطرف کرنے اور اس لحاظ سے ان کو آسودہ خاطر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے، تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ سامعین، بہشت کے سلسلے میں ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جتنی لوگ ہرگز اپنی حالت کے تبدیل اور دیگرگوں ہونے کے طالب نہیں ہوں گے، اس بات کو واضح لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس دنیا کی نعمتیں چاہے جتنی بھی پرکشش اور دل انگیز ہوں، آخرکار ایک دن انسان ان کو دیکھتے دیکھتے اکتا جاتا ہے اور سیر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اونچے اونچے آبشار اور جھرنے، درختوں سے بھرے جنگل اور سمندروں کے خوبصورت ساحل، ان افراد کے لیے کہ جنہوں نے نہیں دیکھے ہوں ان کے لیے پرکشش ہیں، لیکن جو لوگ وہاں کے ساکن ہوں ان کے لیے یہ روز کی اور معمول کی چیز ہو جاتی ہے، اور ان کے لیے تکراری مناظر ہو جاتے ہیں اور ممکن ہے کہ بہت زیادہ لذت بخش بھی نہ ہوں۔ اس دنیا میں انسان کی صورتحال اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے کچھ کھو دیا ہو اور وہ اس کی تلاش میں ہو، چنانچہ وہ جس چیز کو بھی دیکھتا ہے سمجھتا ہے کہ اس کا مطلوب اسے مل گیا ہے، اور کچھ مدت کے لیے وہ اس سے اپنا دل بھی وابستہ کر لیتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ متوجہ ہوتا ہے کہ اسے اس کا مقصود و مطلوب حاصل نہیں ہوا ہے، اس لیے وہ اسے ترک کر کے ایک اور چیز کی طرف رخ کرتا ہے۔ لیکن آخرت میں انسان اپنی اس گمشدہ حقیقت کو پالے گا، یعنی امن و آسائش سے بھرپور زندگی اسے نصیب ہوگی کہ جس کی وہ دیرینہ آرزو رکھتا تھا۔ اس لیے بہشت کی نعمتوں کی اہم خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو پا لینے کے بعد مزمحل یا غمگین نہیں رہے گا، اور یہ نعمتیں انسان کی باطنی خواہشات اور آرزوؤں سے ہم آہنگ ہوں گی، اور ان کے توسط سے ہر قسم کی خواہش کی تکمیل ہوگی۔ بہشت کے بے مثال مناظر بھی ایسے خوبصورت اور دلنشین ہوں گے کہ نگاہیں ان کو دیکھنے سے سیر نہیں ہوں گی۔ سمعین، انسان اس دنیا میں اگرچہ تنوع پسند اور مشکل پسند طبع کے تقاضوں کے مطابق دائمی تحول و تغیر اور دیگرگونی کا خواہاں رہتا ہے، لیکن بہشت والے ہرگز اپنی حالت میں تبدیلی کے خواہاں نہیں ہوں گے۔ وہ جو کچھ بھی چاہیں گے ان کے لیے بہشت میں فراہم ہوگا، اور ناقابل حصول آرزوئیں ان کے رنج و آزار کا باعث نہیں بنیں گی۔ بہشت کی خوشیاں اور لذتیں انسان کو بور کرنے والی اور تھکا دینے والی نہیں ہوں گی، بلکہ ان کو تمام مادی اور مانوی نعمتیں نئی لذتوں اور خوشیوں کے ساتھ نصیب ہوں گی۔ اس بنا پر ہمیشہ جنتیوں کی کامیابی کی بساط برقرار رہے گی، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ کسی بھی طرح کی دیگرگونی کے خواہاں نہیں ہوں گے، اور ہرگز کسی اور جگہ نقل مکانی کی خواہش نہیں کریں گے۔ قرآن کی تعبیر کے مطابق وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے اور وہاں سے کہیں اور جانا اور منتقل ہونا پسند نہیں کریں گے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بہشت والے بہشت میں بسا دیے جائیں گے تو منادی ندا دے گا، تمہارے بارے میں خدا نے مقدر کر دیا ہے کہ یہاں ہمیشہ زندہ رہو اور تمہیں کبھی موت نہ آئے، ہمیشہ سلامتی کی نعمت سے سرشار رہو اور کبھی بیمار نہ ہو، ہمیشہ جوان رہو اور بوڑھے اور فرسودہ نہ ہو۔ سامعین، انہی آرائز کے ساتھ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔